نحمده ونصلي على رسوله الكريم، وأما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة من القول ودون الجهر بالقول بالغدو والآصال. صدق الله العظيم. لكل شيء سقالة سقالة القلوب ذكر الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بعد، عزیز دوستو اور بھائیو، اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے جس نے ہمیں یہاں اپنا نام لینے کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا چلے جائے کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکیں، اور یہ اس کا انتخاب ہے، اس کا چناؤ ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرماتا ہے. دو مخلوقات ایسی ہیں جن کے علاوہ تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت نے مکلف کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے رہیں، اور یہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جن اور انسان دو مخلوقات ایسی ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے کی پابند ہیں، اس طریقے سے کہ انہیں اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ کریں گی تو اجر پائیں گی، نہیں کریں گی تو محفوظ ہوں گی. اس کے مقابلے میں باقی تمام مخلوقات جو ہیں بحر و بر کی، ان سب کو اللہ رب العزت نے مکلف کر دیا، وہ ہر وقت اللہ کو یاد کر رہی ہیں، ان کا اختیار نہیں ہے اس میں، ملائکہ جو ہے. اب اللہ رب العزت نے کیوں فیصلہ فرمایا انسان کو پیدا کرنے کا، اور انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا، اور اللہ رب العزت نے انسان پر ایک احسان اضافی فرمایا جو جنات پہ نہیں کیا، کہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین قوام سے تیار کیا ہے، اور اس کی بہترین کی جو حدیث مبارکہ سے تائید مزید ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کب اور کس وقت، اس کا تو نہیں علم، یہ تو اللہ ہی کے علم ہے، کہ جب اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا، پہلے تو ازل میں اللہ رب نے تمام ارواح کو اکٹھا فرمایا اور یہ پوچھا الستو بربکم، سب نے کہا قالوا بلا. اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا تیار فرمایا اور اس کے لیے جو چیز گوندی گئی، اس کو اپنے دست اقدس کا مس عطا فرمایا. اب لفظ جو دست اقدس ہے وہ اسی استعارے میں ہے جس طرح ہم قرآن شریف میں پڑھتے ہیں، آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے بے نیاز ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فوق ایدیم، جب بیعت کا معاملہ آتا ہے کہ ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، تو یہ استعارے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ مس کس طرح سے تھا، یہ اللہ ہی کے علم ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کو مس جو فرمایا ہے آدم علیہ السلام، کہ اس خمیر کو جس سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہونا تھا، اس کی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ حاصل ہوا ہے، ورنہ اس کو وہ فضیلت حاصل نہ ہوتی جنات کے اوپر اور دوسری مخلوقات کے اوپر جو اس مس کی وجہ سے ہوئی. اور مزید حدیث مبارکہ روایات سے جو پتہ چلتا ہے، اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العزت قطعاً مس نہ فرماتے اگر سرکار دو عالم وسلم کی باسط مقصود نہ ہوتی. یہ جو جہاں تھا، یہ خواب و خیال تھا، اس کو اللہ رب العزت نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھیجنا تھا، اور پھر جو کچھ عطا ہوا ہے ان کے وسیلے سے عطا ہوا ہے، حتیٰ کہ جب انہوں نے پڑھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ جو یہ ترحمنا کا صیغہ ہے وہ بھی رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے، اور اگر ان کا حوالہ نہ دیتے تو اللہ رب العزت انہیں معاف نہ فرماتے. بالکل اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے جب دعا کی ہے تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ہے، اسی طرح جتنے بھی مشکل وقت آئے ہیں وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ موجود ہے ان کے آنے سے پہلے، اور اللہ رب العزت نے ان کی خاطر یہ سارا جہان ترتیب دیا. اب اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں واذکروہ کما ہداکم، کہ تم اس طرح سے میرا ذکر کرو جس طرح میں نے تمہیں ہدایت کیا. اب میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں وہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے, کسی بھی کام کے لیے اپنے ذہن کو, اپنے دل کو پہلے مطمئن کرنا چاہیے, پھر وہ کام کرنا چاہیے. کیونکہ ہم کوئی ملازمت کرنے جا رہے ہوں اور ہمارے دل کا اطمینان نہ ہو, ہمیں شرح صدر نہ ہو اور ہم اس کے بارے میں واضح نہ ہوں کہ ہم یہ کام انجام دے سکیں گے, تو ہم اس کام کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے. چاہے وہ ملازمت ہو, چاہے وہ دنیا کا کوئی معاملہ ہو, ہم وہ ذمہ داری اس وقت اٹھاتے ہیں جب ہم اس سے واضح ہوتے ہیں. تو بعینی یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے بارے میں اگر ہمارے دل میں کوئی ابہام ہو, کوئی شک ہو, تو پھر ہم اس کے جو صحیح فائدے ہیں ان سے محروم رہ جائیں گے. ہم اپنا وقت بھی لگائیں گے, اپنی محنت بھی صرف کریں گے. اس کے فائدے سے ہم تبھی ہی بہرہ وار ہو سکتے ہیں جب ہمیں یہ شرح صدر ہو جائے, یہ چیز واضح ہو جائے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کام کرنا ہی اصل میں فوز کبیر ہے, یہ کام کرنا ہی کامیابی کی دلیل ہے. تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت 200 سے زیادہ آیت مبارکہ میں امر کا صیغہ استعمال فرمایا ذکر کے لیے, اور اس میں تمام قسم کے اذکار آئے ہیں. ان دعوت و تبلیغ ہے, یہ بھی ذکر ہے. قرآن شریف کا پڑھنا ہے, یہ بھی ذکر ہے. تسبیحات جو جنہیں اذکار لسانی کہتے ہیں, یہ بھی ذکر ہے. اور اس کے ساتھ ان اذکار کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن شریف کی آیتوں میں تذکرہ فرمایا ہے. اور اس میں سے ایک آیت میں نے یہ تلاوت کی ہے, اور ایک اور آیت ہے جو تمام سلوک کی کتب میں آپ کو تقریباً ملے گی, جو سورہ آل عمران کی ہے. میں نے کل آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کہ وہ لوگ جو تین کیفیات ہیں انسان کی, قیام ہے, قعود ہے, جنوب ہے, اس کے اندر اللہ کو یاد کرتے ہیں. اب یہ تین کیفیتوں میں بندے کو اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں ہوں, کوئی بھی لمحہ اللہ کی یاد سے خالی نہ ہو. اب یہ ماسوا اس کے کسی طریقے سے ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے سانس کی تربیت کریں, جسے پاس انفاس کہتے ہیں, اور ہم یہ خفی طریقے سے ذکر کریں, تبھی ہمارا قلب جو ہے اس کا عادی ہوگا. کیونکہ اگر ہم جاہری طریقے سے ذکر کریں گے تو وہ ایک محدود وقت میں کر سکیں گے اور ایک خاص ماحول میں کر سکیں گے. اس کے بعد ہم اس کو جب نہیں کر سکیں گے پھر ہم غافلی میں شمار ہوں گے. کیونکہ اللہ رب العزت قرآن شریف میں شاف ہمارا ہے, فذکرونی اذکرکم. یہ ایک واحد نعمت ایسی ہے کہ بس تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکرولی ولا تکفرون, اور اس پہ میرا شکر ادا کرنا, اترانا نہیں اور انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولا تکم من الغافلین, کہ غافلین میں سے نہ ہو جانا. غفلت کیا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر. یہ اولیاء اللہ کہہ گئے کہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے, کہ اپنے دم پہ قید لگانی. اور یہ دم پہ قید لگانے کا جو یہ طریقہ ہے, یہ چلا تو تابعین سے ہے, لیکن اس کو جو مرتب کیا ہے نقشبند سلسلے میں, وہ آج سے 550 سال پہلے اس کو ترتیب دیا گیا ہے. باقی تین سلاسل جو ہیں وہ انتہا پاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس, اور اس کے بعد سرکار حضور جا کے ملتے ہیں. اور یہ واحد سلسلہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ جا کے منتہی ہوتا ہے اور پھر سرکار دو عالم سے ملتا ہے. اب اس سلسلے کی دوسرے سلسلوں سے تربیت میں وہی فرق ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مرتبے میں فرق ہے. اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں. اور دوسرے جو ذکر خفی ہے, اس کے بارے میں یہ بات فضائل اعمال میں حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت سے لکھ دی ہے کہ غیر ذکر خفی پر ذکر خفی کو 70 درجے فضیلت حاصل ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو ملائکہ مقربین بھی نہیں سن سکتے. جب اللہ کے حضور بندے کا اعمال نامہ پیش ہوگا تو ملائکہ کیا لکھیں گے اس کے بارے میں جو ذکر خفی کرتا ہے, کہ یہ سارے لارا یہی لکھ سکتے ہیں, یا یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا یہ لکھ سکتے ہیں. اب اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ہے. اور دراصل یہ جو راستہ ہے یہ محبت کا راستہ ہے. ہم تبلیغ کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ لوگوں کو ظاہر کے اعمال کا پتہ چل جائے, اعمال کی قیمت کا پتہ چل جائے. اور تبلیغ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ظاہری اعمال سے آگاہ ہوں. یہ 100 سال پہلے جب حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام شروع کیا, اس وقت اس کام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ خانقاہی نظام جو تھا وہ تقریباً دم توڑ چکا تھا، لوگوں میں طلب ختم ہو چکی تھی کہ وہ مشائخ کی خدمت میں، اہل اللہ کی خدمت میں جاتے، تو انہوں نے لوگوں کو مہواز سے اکٹھا کرنا شروع کیا، اور اس وقت سے ان کی پوری حیات مبارکہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ان کے جو صاحبزادے حضرت یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ ان کی حیات مبارکہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ان کے اپنے جو قریبی ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکر رحمۃ اللہ ان کی حیات مبارکہ دیکھ لیں، یہ تین مائل سٹونز ہیں، ان تینوں کی حیات مبارکہ میں یہی طریقہ رہا ہے کہ ابتدائی یہ چیزیں سمجھا کے ان کو پہلی فرصت میں کسی اہل اللہ عارفین کاملین کے پاس بھیجتے تھے تاکہ ان کے قلب کی اصلاح بھی شروع ہو، اگر ظاہر کے ساتھ باطن کی اصلاح کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر وہ کبھی نہ کرتے، بلکہ یہ ان کا اپنا قول ہے الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ذکر کے بغیر گشت آوارہ کرتی. اب المیہ یہ ہوا ہے اس عہد میں، اور یہ المیہ اس لیے ہوا ہے کہ تبلیغی جماعت میں اس بات پہ کوئی زور نہیں دیا جاتا کہ آپ کس مقبے فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ دیوبند سے ہیں، آپ بریلی سے ہیں، آپ اہل تشیع سے ہیں، آپ اہل حدیث سے ہیں، وہ ان کو اس کی کوئی فکر لاحق نہیں ہے. جب یہ فکر لاحق نہیں ہے، انہوں نے تو یہ کام اس لیے کیا کہ نیک نیتی سے کیا کہ وہ آئیں گے جب ان کی اصلاح ہوگی تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تو اس کے اندر وہ کون لوگ درائے ہیں جو بدنیت ہے؟ وہ مولانا غلام اللہ خان، عنایت اللہ شاہ گجراتی، جن کا حیات برزخی اور حیات انبیاء میں یقین ہی نہیں ہے، ان کی اپنی تحریریں گواہ، اور اس پہ سب سے زیادہ مجاہدہ جو ہے ہمارے شیخ نے کیا ہے، ان کی رد میں کتب لکھی ہیں، حیات برزخیہ پہ لکھی ہیں، دوسرے حضرت مولانا زاہد سرفراز ہیں جو ان کے صاحبزادے ہیں، وہ سرفراز صفدر جو گوجرانوالہ کے ہیں، انہوں نے بڑی کتب لکھی ہیں اپنے زمانے میں، اور انہوں نے ایک ان کے سامنے بند باندھا ہے، کیونکہ وہ تو اس حد تک چلے گئے ہیں، ان کے شاگرد ابھی جو زندہ موجود ہیں وہ کہتے ہیں ظلمات بعض فوق بعض کی مثال بن گئے. تو اب جب اس کے اثرات ان لوگوں کے اندر آئے ہیں، تو اگر آپ جا کے وہاں پتہ کریں گے پاکستان میں، تو ایک طرف آپ کو حیاتی لوگ ملیں گے تبلیغی جماعت میں، دوسری طرف مماتی ملیں گے، ایک طرف ذکری ملیں گے، دوسری طرف غیر ذکری ملیں گے. اب جس بندے کو تو وضاحت ہوگی وہ وہاں پہ موجود ہوگا، اس کے مطابق عمل کرتا رہے گا، جس کو وضاحت نہیں ہوگی وہ اس کا معاملہ کیا ہوگا کہ وہ یہ ذکر کرتا ہو بھی جائے گا تو ذکر چھوڑ دے گا. جس کی کئی مثالیں ہمارے کئی ساتھی ایسے ہیں کہ وہ ذکر فکر کرتے تھے، اب وہ جہاں گئے یہ کام زیادہ ضروری ہے، یہ کام غیر ضروری. ہم یہ نہیں کہتے وہ کام غیر ضروری، ہم کہتے ہیں کام دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جزو لا ینفک ہیں، مربوط ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جس طرح ظاہر پہ محنت چاہیے ویسی باطن پہ چاہیے، اور باطن پہ محنت کی اشد ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ پہلی کیا ہے، الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت صالح ہوگی تو آپ کے اعمال کا اعتبار ہوگا، آپ جتنی تبلیغ کریں گے، جتنا لوگوں کو بتائیں گے، ان کا اعتبار تب ہوگا جب نیت صالح ہوگی. اگر نیت ہی صالح نہ ہوئی، اب جتنے شیوخ کام کر رہے ہیں، جتنے مشائخ نے آج تک کام کیا ہے، جتنے اہل العارفین کاملین نے کام کیا، انہوں نے قلب ہی کی اصلاح پہ کام کیا. اور یہ وہ چیز ہے جو انبیاء علیہ السلام سے چلی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے تو کس چیز کے لیے جایا کرتے تھے، اور پھر جب وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کو بھیج کے فرمایا اقرا، جب پہلے وہی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انہوں نے کہا انا ما بقاری، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، وہ تو امی ہے. پھر انہوں نے ان کو پھر بھیجا، انہوں نے کہا انا ما بقاری، پھر بھیجا، تو تیسری مرتبہ انہوں نے فرمایا اقرا. اب یہ کیا چیز تھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو منتقل ہوئی ہے؟ اور پھر قرآن شریف ہی میں آتا ہے کہ ہم نے جو قرآن شریف ہے وہ آپ سرکار دوزم کے قلب پہ اتارا ہے. یعنی قلب ایک ایسی چیز ہے جو قرآن شریف کا تحمل کر سکتا ہے. آج بھی جو بچہ یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، وہ کہاں حفظ کرتا ہے؟ وہ دماغ میں حفظ تو نہیں کرتا، جسم کے کسی عضو میں حفظ تو نہیں کرتا، وہ اس دل میں حفظ کرتا ہے. اور جب یہ اس دل کے اندر یہ قرآن شریف اتر جاتا ہے تو اس کا اب یہ ہے کہ اب اس نے کیا کس لیے حفظ. حافظ کا بھی تو یہ ہے نا رتبہ، اب وہ دنیا کا کام کر رہا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ میرا بیٹا ملازمت کر رہا ہے، لیکن اب اس حفظ کو کیا وہ کسی کاروبار کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ حفظ کو رضا الہی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے؟ اتنی سی بات ہے، یہ ایک چھوٹا سا معیار. اور جو اس حفظ کو رضا الہی کے لیے استعمال کرتے ہوئے چلے گئے ہیں، تو بزرگوں کا کہنا ہے کہ حافظ کے جسم کو بھی مٹی نہیں چھوتی. اور وہ میں نے مثال اپنے بیٹے کے استاد کی بتائی ہے کہ دو سال بعد ان کی وفات کے جب ان کی قبر بہ گئی تو زمانے نے دیکھا جو وہاں پہ لوگ موجود تھے کہ ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا, ان کا چہرہ مبارک بھی ایسے ہی روشن تھا, اور کوئی بہت بڑے ولی اللہ تو نہیں تھے, صرف قرآن کے عامل تھے. اور اولیاء اللہ کا معاملہ اس سے بھی اونچا ہے, کیونکہ وہ تو اللہ رب القرآن شریف میں فرماتے ہیں النبیین والصدیقین والشہداء. اب ایک طبقہ ایسا اٹھا ہے کہ اس نے اس چیز کا انکار ہی کر دیا, وہ تو کہتے ہیں بندہ مرا اور مٹی ہو گیا. اور کچھ ایسی تصویر لائے کہ جو انہوں نے لکھا غلام اللہ نے عنایت اللہ علیہ وسلم, کہ یہ جو ثواب اور عذاب ہوگا جس میں مثالی پہ ہوگا. تو ہمارے شیخ لکھتے ہیں کہ اگر یہ جس میں مثالی پہ ہوگا تو یہ نیکی اور گناہ تو یہ جسم کر رہا ہے, جس میں مثالی تو نہیں کر رہا. تو جب یہ جسم کر رہا ہے تو پھر مثالی کو گناہ دینا ثواب دینا تو اللہ کے عدل کے مطابق نہیں. اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ تین کیفیات ہیں, ایک تو روح ازل سے عاقل اور بالغ ہے, اور روح عالم امر میں تھی, جب عالم امر سے یہ شکم مادر میں منتقل ہوئی ہے اور یہ جسم جو ہے اس نے آہستہ آہستہ توانائی پکڑنی شروع کی ہے اور یہ مکلف ہوا ہے اعمال کرنے کا, تو پھر جو یہ اعمال اپنے جسم پر کرے گا اس کی وجہ سے روح توانا ہوگی. اب اس روح کی توانائی اس جسم کے زیر اثر آ چکی ہے, اب یہ قرآن شریف پڑھے گا تو روح توانا ہوگی, یہ نیک اعمال کرے گا تو روح توانا ہوگی, لیکن یہ ذکر اذکار کرنے سے سب سے زیادہ توانا ہوگی. جتنے زیادہ اذکار کرے گا, جتنا زیادہ ذکر کا عادی بنائے گا, اتنی اس کی روح کے اندر قوت پرواز پیدا ہوگی اور وہ توانا ہوگی, اور اس کا فائدہ اس کو آنکھیں بند ہوتی پتہ چل جائے گا. پہلے تو نزا کے وقت ہی زیادہ پتہ چل جائے گا, کیونکہ یہ روح جسم کو چھوڑنے کی عادی ہو چکی ہوگی, تو یہ اس طرح تکلیف نہیں پہنچائے گی جس طرح دوسرے بندے کو پہنچائے گی جو غیر ذاکر ہوگا, کیونکہ اس کی روح اس کو چھوڑنے کی عادی نہیں ہے, اس کی روح اس کے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی ہے, کیونکہ یہ روح ایک لباس کی طرح ہے, اس جسم کے اوپر منطبق ہے, اور یہ جب تک منطبق ہے اس وقت تک یہ آدمی زندگی میں. اب یہ روح جب پرواز بھی کرتی ہے تو یہ اس طرح سے ہے جیسے ہم سورج کو دیکھتے ہیں, چاند کو دیکھتے ہیں, کہ ان کی کرنیں تو آ رہی ہیں ہمارے تک, لیکن سورج چاند بھی اپنی جگہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ بعین ہی جب یہ روح چلتی ہے تو یہ اپنے اس کو اس مستقر کو چھوڑتی نہیں ہے, وہاں اس کا ایک تعلق قائم رہتا ہے. روح کو محسوس کریں گے آپ کہ وہ اس منزل پہ بھی پہنچ چکی ہے اور روح آپ کے ساتھ بھی. اس روح کے ادراکات جو ہیں وہ انتہائی مختلف ہیں, اسی لیے جب ان سے پوچھا گیا حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں شیرہ مالک گیٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں, میری آنکھیں انسان دیکھنے کو ترس جاتی ہیں, مجھے مختلف قسم کے درندے جانور نظر آتے ہیں, انسان نظر نہیں آتے. تو کسی میرے جیسے نے پوچھا جا کے کہ یہ فن میں بھی سیکھ سکتا ہوں, انہوں نے کہا تم ایک یونیورسٹی میں گریجویٹ بنتے ہو تو 14 سال پڑھتے ہو, 4 سال کے لیے میرے پاس آ جاؤ, میں سامنے درخت کے نیچے بٹھاؤں گا, موٹا جھوٹا کھلاؤں گا, نور فطرت کو جگاؤں گا, اور پھر تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. اب انہوں نے 4 سال کا رکھا تھا, ہمارے شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اپنی کتاب تحریر کرنے بعد لال سلوک, کہ اگر کوئی طلب صادق لے کے میرے پاس 6 ماہ کے لیے آ جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا, اس کو حلال خوراک کا اور احتیاط کا عادی بنایا جائے گا, اور اس کے بعد وہ خود یہ چیز محسوس کر لے گا جو اس کتاب کے اندر لکھی ہے, کیونکہ واضح نے کوئی الفاظ وضع نہیں کیے جس سے آپ کو پتا چلے خربوزہ کتنا خوشنما ہے, کتنا لذیذ ہے, یہ میں اس پہ 1 گھنٹہ لیکچر دیتا رہا ہوں, جتنا مرضی لمبا بیان کرتا رہا ہوں, آپ کو اس وقت تک یقین نہیں آئے گا جب تک آپ کھا کے نہیں دیکھیں گے اسے. تو بیانی یہ کرنے کا راستہ ہے, یہ کہنے کا راستہ نہیں ہے, یہ راستہ خاموشی کا ہے کہ جس کو بات سمجھ میں آ جائے. یہ بیان صرف اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے, اس کی عظمت ہمارے دل میں جاگزی ہو جائے, اور اس میں اگر کسی قسم کا کوئی ابہام ہو یا کسی قسم کا کوئی اشکال ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. ورنہ آپ اہل اللہ کے کام یہ دیکھیں کہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی صحبت سے چیز کو یہ شاہ محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بیان میں کہ 40 سال تک میں اپنے شیخ کی خدمت میں رہا ہوں, انہوں نے مجھے بیان کی اجازت نہیں دی, میں نے بیان نہیں کیا, 40 سال کے بعد اجازت ملی. اب اجازت ملنے کے بعد کیا ہوتا ہے, اللہ والوں کی شان کیا ہے کہ وہ کو بیان نہیں بھی کرتے تو جو ان کے صحبت میں بیٹھا ہوتا ہے اس کا فائدہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ان کا تعلق قلب کے ساتھ فوراً جڑ جاتا ہے. تو اسی لیے مشائخ کی صحبت میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو نہ وہ تسبیحات کرتا ہے, نہ وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے, اور نہ کوئی اور عبادت کرتا ہے, وہ اپنے قلب کو ان کے قلب سے نتی کرتا ہے کہ ان کے قلب سے مجھے وہ جو تار ہے وہ جڑ جائے, اس کا فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے. اب یہ کون شخص کرے گا؟ وہ شخص کرے گا جس کام کا پتہ ہوگا. دوسرا آدمی تو یہ سمجھے گا میرا تو ذکر کرنا افضل ہے, میرا تسبیحات کرنا افضل ہے, میرا قرآن شریف پڑھنا افضل ہے. کیونکہ قرآن شریف پڑھنا, ذکر کرنا اور اس کو جو دوسرے اعمال کرنا, وہ اس کی ان کی صحبت کے بغیر آپ کے پاس ممکن ہے, لیکن یہ آپ کو نصیب سے چیز ملی ہے. اسی کے لیے تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا, یک زمانہ با صحبت اولیاء بہتر اثر سال تعداد بیر. اور دوسری جگہ یہ فرمایا, مولوی ہرگز گز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. اور وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے, آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ جس وقت یہ مولانا روم, ان کا بڑا اس زمانے میں نام تھا, صدیوں پرانی بات ہے, ایک حوض کے کنارے اپنی کتابوں کا انہوں نے انبار لگایا ہوا تھا اور پڑھنے میں مصروف تھے کہ اتنے میں یہ شمس تبریز تشریف لائے ایک سادہ سے دیہاتی لباس میں. تو کوئی اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کو کوئی تمغے نہیں لگے ہوئے ہوتے, انہوں نے کوئی خاص ٹوپیاں یا خرقہ نہیں پہنا ہوا ہوتا. وہ جو چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر رکھی ہوتی. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا, ان کی اصلاح مقصود تھی مولانا روم کی. تو انہوں نے آ کے ان سے پوچھا کہ ان چیز کتابوں کی طرف اشارہ کر کے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا, اس علم کے روب میں, علم بھی اپنا ایک جلال رکھتا ہے, علم کا ایک اپنا وہ, اس لیے یہ علم جو ہے نا سب سے بڑا وہ حجاب اکبر ہے. کہ جب علم کی بڑائی آتی ہے نا ہمارے اندر, میں بہت جانتا ہوں کہ چاہے انجینئرنگ کا علم ہو چاہے یہ آئی ٹی کا علم ہو, تو ہم کہتے ہیں ان کو کیا پتا, یہ تکبر ہے. دیکھیں جب دیکھ نہ سکتے تھے تو دریا بھی تھا قطرہ, جب آنکھ کھلی قطرہ بھی دریا نظر آیا. اصل میں یہ جو علم کے شناور لوگ ہوتے ہیں وہ جب علم کے اندر جاتے ہیں پھر انہیں پتہ چلتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہم نے حاصل کیا, دنیا کے پاس تو بڑے بڑے علوم ہیں. تو انہوں نے جب یہ کہا, انہوں نے جواب میں یہ کہا, ای آ است کہ تو نمی دانی, کہ یہ وہ چیز ہے جسے تو نہیں جانتا. انہوں نے اٹھائے ساری کتابیں اور پہ بھیجی, انہوں نے سر پیٹ لیا کہ اس بندے نے کیا کیا. انہوں نے ظاہر ہے وہ اتنے بد اخلاق تو نہیں تھے, اخلاق تو تھا ان کا, اس وقت کے عالم دین تھے, آج کا ہوتا تو شاید مارنے کو ہی دوڑتا. تو انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا کہ تو نے کیا کیا اللہ کے بندے, میرا تو سارا سرمایہ زندگی کا ضائع کر دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ تیری زندگی کا سرمایہ یہ تھا, میں تو سمجھتا تھا کہ سرمایہ تیرے دل میں. اور وہ حوض میں گئے, ایک ایک کتاب اٹھا کے مولانا روم کو پکڑانی شروع کی, اور کتاب ورق تک گیلا نہیں ہوا, ساری کتابیں پکڑا دی. اور جب خود بھی باہر آئے تو ایسے جھاڑ کھڑے ہو گئے, سب پانی میں گئے ہی نہیں تھے کبھی. اب ان کے حیران ہونے کی باری تھی مولانا روم کے. اب انہوں نے واپس پوچھا یہ چیز کہ یہ کیا ہے. اب انہوں نے وہی جواب لوٹایا جو انہوں نے کہا تھا, ای آست کہ تو نمی دان, کہ یہ وہ چیز ہے جسے تو نہیں جانتا. اب ظاہر ہی جاننے کے لیے وہ پیچھے چل پڑے ان کے, سب کتابیں چھوڑ کے. اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کا واقعہ پڑھ لیں, اتنے بڑے عالم دین تھے, اتنا نام تھا ان کا کہ تمام سلاطین کے مزاج میں دخیل تھے. بادشاہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا جب تک امام غزالی رحمۃ اللہ سے رائے نہ لے لے. اور مدارس کے منتظم اعلیٰ اور ہر عہدہ ان کو میسر, اور علمی پھیلا رہے تھے, کوئی کام ظاہر کے ہی کر رہے تھے, کوئی ایسا کام تو نہیں کر. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے اچانک طلب دل کے اندر پیدا کی کہ وہ سب شہرت چھوڑ کر اور سب یہ ناموری چھوڑ کر وہ چلے گئے. اور برسہ برس کے بعد جب آئے ہیں پھر آیال انہوں نے لکھی ہے, انہوں نے جو کہ تصوف میں بہت بڑا سنگ میل ہے. تو اب یہ بالکل اس کا مطلب کوئی دولت ہے ایسی جو اللہ والوں کی صحبت سے ہی ملتی ہے, ویسے نہیں ملتی. اب یہ چیزیں اس وقت تک تو چلتی رہی نا, جب جو پچھلی صدیاں تھیں ساری, آپ دیکھیں تبا تابعین کے دور سے جب یہ چیزیں علیحدہ ہوئی ہیں, جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ علم کے مدارس علیحدہ ہو گئے, محدثین نے اپنا کام کیا, فقہا نے اپنا کام کیا, اور جو سلاطین تھے وہ فتوحات میں لگ گئے, وہ دنیا داری سنبھال لی انہوں نے. اب اس وقت یہ صوفیاء نے غور کیا کہ دل کی دنیا کون آباد کرے گا, ان کے دل تو ویران رہیں گے. اور دل ویران رہیں گے تو اگر بادشاہ ہوگا تو وہ پھر بادشاہت کے روب میں ہی پڑا رہے گا, اگر اللہ والا ہوگا تو پھر حضرت سلطان التمش جیسا ہوگا, جس کی مثال بھی بتائی تھی کل کہ اپنے حضرت مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ جو ہے وہ کون شخص پڑھائے. جس کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو، جس کی تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہوئی ہو، جس کی عصر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی، یہ سب سے مشکل کام. اور آخر کوئی نہیں نکلا سامنے تو پردہ ڈال کے سلطان سامنے آ گیا، اس نے کہا حضرت آپ نے تو میرا پردہ چاک کر دیا. اور پردہ چاک کروانا یہی دکھانا مقصد تھا کہ بادشاہت کسی کو روک نہیں سکتی اللہ والا بننے سے، وہ اللہ والے ہی تو تھے کہ جنہوں نے اس چیز کو مخفی رکھا ہوا تھا، پورے عالم کو نہیں پتا کہ وہ اتنا اللہ والا. بادشاہت کے ساتھ ان چیزوں کو، اور اس زمانے کی بادشاہت، آج کل کی بادشاہت کیا بیچتی پھرتی، وہ مطلق العنان حکمران تھے جن کا طوطی بولتا تھا پورے ہندوستان میں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا خوف تھا. تو یہ چیز ہے کہ یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ ذکر خفی اور غیر ذکر خفی میں جو فرق ہے، وہ یہ قرآن شریف کی آیت بھی واضح کر رہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ وذکر ربک، کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کر، فی نفسے کا اپنے جی ہی جی میں، تضرع و خیفتم، مطلب اب اس میں تضرع بھی ہو، گڑ گڑائے بھی، اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو. اور پھر اس کے ساتھ کیا ہو کہ اس میں دون الجہر، اور اس میں کسی قسم کا کوئی جہر بھی نہ ہو، اور بالکول، اور کسی قسم کا کوئی کال بھی نہ ہو، آواز بھی نہ ہو. اور وہ کیا چیز ہو سکتی ہے سوائے ذکر خفی کے؟ اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی بتایا بالغدوی والا ساتھ، کہ صبح بھی ہو شام بھی ہو، ترتیب بھی بتا دی. ابھی نصوص قطعیہ سے ہمیں ایک حوالہ مل چکا ہے، اور یہ ایک حوالہ ہے، اس طرح کے حوالے اور بہت سے ہیں جو پہلے بھی آپ کو بتایا. اب اس میں دیکھ لیں کہ جو اللہ رب العزت میں فرماتے ہیں سورۃ الاعلیٰ میں، مذکور اسم ربی کا، تو اپنے اس میں سورہ مزمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علی امر کا صیغہ استعمال، مذکور اسم ربی کا تبتل الیہ تبتیلا، ان کی ساری مصروفیات بیان کر کے پھر فرماتے ہیں کہ آپ ساری دنیا سے ہٹ کے کٹ کے اللہ کے نام کا ذکر کریں، جسے ذکر اسم ذات کہتے ہیں. اور اس کے بعد قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربی وسلم، کہ تزکیہ جو ہے وہ اب کس کیا آپ کامیابی کے لیے کیا چیز شرط بتائی اللہ تعالیٰ نے، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہے جس نے تزکیہ نفس کیا اور ذکر اسم ذات کیا. پس نماز تو اسی نے پڑھی ہے، اب نماز پڑھنے کے لیے پہلی شرط ہے اپنا تزکیہ کرنا اور ذکر اسم ذات کرنا. ذکر اسم ذات کرتا کیا ہے اصل میں؟ ذکر اسم ذات سے ہی تزکیہ ہوتا ہے. اور تزکیہ وہ چیز ہے کہ تمام انبیاء اکرام کی صفت پڑھ کے دیکھ لیں کہ یعلم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ وہ کتاب پڑھاتے ہیں، حکمت سے سکھاتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں. اب تزکیہ ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے. اب اللہ کا کون سا ایسا ذکر ہے جو دوسری چیزوں سے ہٹ کے کٹ کے ہمیں کروائے؟ اور پھر ہم اس کی جب مشق کر لیتے ہیں پاس انفاظ کی، تو ہر وقت دن میں سانس چلتا رہتا ہے. اور یہ جو خفی صفات ہم لگاتے ہیں وہ اصل میں مشق اس چیز کی ہے کہ جب دن میں عام سانس ہمارا چلے گا وہ اللہ کے نام پہ وقف ہو جائے گا. ضروات تو اب ہم جو لگائیں گے وہ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اتنی لگا سکیں گے صبح میں شام میں. افضل وقت تہجد کا اور مغرب کے بعد کا ہے، لیکن نہ ہونے سے کسی وقت میں بھی آدمی کر لیں، صبح کا کوئی وقت ہو، شام کا کوئی وقت ہو، کرے ضرور. اور پھر بہترین تو ہے کہ 20 منٹ ذکر ہو، 20 منٹ مراقبہ ہو، ورنہ چلو 10 منٹ ذکر، 10 منٹ مراقبہ کر لے، 5 منٹ ذکر، 5 منٹ، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر، تاکہ آدمی اپنے آپ کو عادی بنائے. جس طرح ہم کہتے ہیں کچھ نہ کھانے سے کھانا بہتر ہے تاکہ جسم میں کچھ توانائی آ جائے، لیکن جسم کے لیے تو ہم کہتے ہیں کچھ کھانے سے تو بہت زیادہ کھانا بہتر. ہمارے پنجاب میں تو یہی نسخہ ہے، کھا تیرا چکے کھا، پھر تو موقع نہیں ملنے والا. لیکن روح کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، اس کو خوراک کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو خود ہی چلتی رہے گی. تو اور یہ جو جسم کو ہم خوراک پہنچا رہے ہیں، یہ جسم فنا ہونے والا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ ہمارا قبر تک ساتھ دے گا، اس کے بعد مر کے مٹی ہو جائے گا اور کیڑوں کی خوراک بن جائے گا. اس کے مقابلے میں روح پہ جو محنت کی گئی ہے وہ اس جسم کو بھی بقا دے سکتی ہے، کیونکہ روح لافانی ہے، روح نے اس سے اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہونا ہے، صرف اس کو دوبارہ اللہ رب العزت عود کرنا ہے اس جسم کے اندر، تبھی تو عذاب اور ثواب ہونا ہے. اب عذاب اور ثواب ہڈیوں کے سرمے پہ تو نہیں ہو سکتا، اس کا عود اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اب وہ کس طرح کر رہے ہیں یہ اللہ ہی کے علم ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ فرعون جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا، انہوں نے جی کا کوئی بدن نہیں کہا کہ ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بنائے. اب عبرت کس طرح سے بنائے ہوئے, اس کی تو جسم سلامت نظر آ رہا ہے. اب بظاہر جو سلامت آنے والا جسم ہے تو اس میں قرآن شریف میں تو آتا ہے کہ صبح بھی اس پہ آگ پیش کی جاتی ہے, شام میں بھی آگ پیش کی جاتی ہے, تو یقین پیش کی جاتی ہے. اس کا تو ادراک اللہ تعالیٰ ہی رکھتے ہیں. ایک آدمی بظاہر بڑا خوش ہوگا اور دل میں انگاروں پہ لوٹ رہا ہوگا, ہمیں کیا علم ہے اس کا, وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے, کہ اس کا اندر کا مسئلہ کیا ہے, وہ تو وہی جانتا ہے. تو وقت چونکہ تھوڑا ہے, آپ لوگوں نے اپنی ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے, تو بیان کو مختصر ہی رکھتے ہیں. وما علی البلاغ المبین, اس تذکرہ کا طریقہ میں بعد میں عرض کر دیتا ہوں. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت.